رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم ربنا الهمنا رشدنا واعصمنا من شرور انفسنا اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه آمین یا رب العالمین.
اب یہاں کتاب کا رخ ہے حضور کی طرف. فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَّفْسَكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ, تو شاید کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, لَعَلَّكَ کاف یہاں ضمیر ہے, ضمیر مخاطب, اور لَعَلَّ شاید کے معنی ہے. فَلَعَلَّكَ, تو اے نبی شاید کہ آپ, بَاخِعٌ نَّفْسَكَ, بقا کہتے ہیں عربی زبان میں غم اور حزن سے اپنے آپ کو بھلا ڈالنا, بھلا کر. اے نبی شاید کہ آپ اپنے آپ کو بھلا ڈالیں گے اس رنج میں اور غم میں اور حزن میں اور افسوس اور صدمے سے. الا آثارہم ان لم یومنوا بہذا الحدیث اتفا, ان کے آثار پر آپ اپنے آپ کو ہلاک کر لیں گے رنج اور صدمے سے. میں جب سے آثار کو ابھی جو کر تو رکھ رہا ہوں, اس کی وجہ میں بعد میں بیان کروں گا. آیت کی کنسٹرکشن جو ہے الفاظ کا ربط, اس کا درو بس سمجھ لیجیے, پھر آثار کا مراد کیا ہے اس پر بحث ہوگی. بلا اللہ کا باپ ان نفس کا الا آثار ہی, تو اے نبی شاید کہ آپ اپنے آپ کو ان کے آثار پر رنج اور صدمے سے ہلاک کر لیں گے. ان لم یومنوا بہذا الحدیث اتفا, اگر وہ نہ لائے ایمان اس حدیث پر, یعنی اس قرآن پر. سورہ بنی اسرائیل میں تو اس کو ہذا القرآن معین کر دیا تھا, ان ہذا القرآن یهدی للتی ہی اقوم, عطا ربکم ان یرحمکم و ان عدتم عدنا. رحمت خداوندی نے ایک آخری موقع تمہیں دیا ہے یہودیوں, یہ کتاب اب آئی ہے حادی بن کر, رہنما بن کر. اگر تم اس کے دامن میں آتے ہو تو گویا کہ دامن رحمت خداوندی میں آتے, لیکن اگر تم نے اس کو قبول نہ کیا تو پھر ان عدتم عدنا, تو پھر وہی سزا جو پہلے ہم نے تمہیں دی ہے اس سے کہیں بڑھ کر وہ سزا ہم تمہیں دیں. یہ دھمکی, یہ تحدید تھی یہود کے لیے, اور وہی دھمکی ہے جو اب یہاں پر نصارہ کے لیے آ رہی ہے. اگر اس بات پر, اس قرآن پر, بحاضر حدیث, یہ لفظ جو ہے قرآن مجید میں کئی جگہ آیا ہے قرآن کے لیے, سب سے زیادہ معروف اکثر حضرات کو یاد ہوگا, فبأی حدیث بعدہ یؤمنون, اب اس کے بعد اور کون سی بات پر وہ ایمان لائے. یہاں حدیث سے مراد قرآن مجید, تو فرمایا اگر اس حدیث پر, اس کتاب پر اگر یہ لوگ ایمان نہ لائے تو ان کے آثار پر, اصف عربی زبان میں کہتے ہیں, انتہائی غم اور افسوس. لعل کا باقع نفس کا علی آثارہم اصفن ان لم یؤمنوا بہذا الحدیث, یوں آئے گا اگر اس کو, جو اس میں تقدیم و تاخیر ہے الفاظ کی, اگر اس کو آپ گرامیٹیکل آرڈر میں لیں گے تو جملہ یوں بنے گا, تو اے نبی شاید کہ آپ ان کے آثار پر اپنے آپ کو رنج اور صدمے سے اصفا ہلاک کر لیں گے اگر وہ لوگ اس کتاب پر ایمان نہ لائیں. یہاں لفظ آثار جس طریقے سے باسم سجیدر میں عام مفسرین نے مفہوم مراد لیا ہے, کوئی عذاب اخروی, جہنم کا عذاب, یا دنیا میں جو رسولوں کا انکار کرنے والی قوموں پر عذاب ہلاکت اور عذاب استحصال نازل ہوا, اسی طریقے سے آثارہم کے لفظ کو بھی سطحی طور پر لے لیا گیا ہے, اور اس سے مراد یہ ہے کہ جو ان پر عذاب آئے گا, جو ان کا انجام ہوگا, ان کی جو عاقبت ہے, جو آخر کار ان پر بیت کر رہے گا, اگر آپ کے سامنے وہ ہو تو شاید کہ آپ اپنے رنج اور غم سے اور صدمے سے اپنے آپ کو ہرا. لیکن مولانا بلاذر احسن گیلانی نے یہاں بھی ایک اور معنی مراد دی, اور اس میں بھی دلیل ان کی بڑی قوی. اثر کہتے ہیں کسی چیز کے نتیجے, اسی لیے آثار ہما اصفا, اسی صورت میں یہ لفظ آئے گا جب حضرت موسیٰ اور ان کے جو بزرگ جن کی طرف حضرت خضر علیہ السلام, ان کا جو واقعہ آئے گا, فرتدا علی آثار ہما اصفا, آپ بولتے آثار قدیمہ, کوئی عمارت تھی ٹوٹ پھوٹ گئی اور اس کے کھنڈرات تھے, انہیں آپ کہتے آثار قدیمہ, اس قدیم عبارت کے یہ آثار ہے جو باقی رہے ہیں. کسی چیز کے گزر جانے کے بعد جو اس کے نتائج باقی رہ جائے وہ اس کے آثار ہیں. آپ چل رہے ہیں, راہ چل رہے ہیں, آپ کے پاؤں کے جو نشان زمین پر پڑے گے وہ آپ کے آثار ہیں. فرقدا آثار ہبا قطع, تو وہ لوٹے اپنے نقوش پاک کو دیکھتے ہوئے اور انہی کی پیروی کرتے ہوئے تاکہ ادھر ادھر نہ ہٹ جائے بلکہ پہنچے اسی مقام پر کہ جہاں وہ مچھلی گم ہوئی. تو آثار کے معنی اب یہاں کیا ہوئے اس پر بحث کی ہے, اور بہت ہی اس میں جو معنی کا ایک سمندر پنہا ہے وہ اس تدبر اور غور و فکر کے نتیجے میں مولانا مناظر احسن جیلانی نکال کر لائے کہ یہ جو عقیدہ ہے عقیدہ بلدیت, اس نے جو ایک کج دیوار کی بنیاد قائم کی ہے مذاہب عالم نے, اس سے زیادہ کج عقیدہ, اس سے زیادہ غیر معقول عقیدہ, آپ کو معلوم ہے کہ انہیں توحید اور تصنیف کے چکر سے نجات نہیں ملی آج تک. وہ اگر ان پر اعتراض وارد کرے اپنی اعتراض تو وہ توحید کے دامن میں پناہ لیتے ہیں کہ ہم یہ ایک ہی مانتے ہیں تینوں کو, یہ تین میں ایک ہے ایک میں تین, اور ذرا ان کو چھوڑ دیا جائے تو وہ فوراً تصنیف جو ہے اس کی توحید میں سے برابر ہو جاتی. اس درجے غیر معقول نامعقول عقیدہ پورے مذاہب کی تاریخ میں کسی اور مذہب نے اس کے بنیادی عقائد میں اس سے زیادہ غیر معقول کوئی عقیدہ نہیں. اس کا نتیجہ کیا نکلا اسے سمجھنے کی ضرورت ہے. یہ آثار ہم, یہ ان قوموں نے جن کو موقع ملا تھا کہ قرآن مجید کو اگر وہ قبول کرتے جیسا کہ قبول کیا حضرت نجاشی نے رحمت اللہ علیہ, انہیں رحمت اللہ علیہ اس لیے کہہ رہا ہوں رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہیں کہ وہ حضور سے ملاقات نہیں ہو سکی اس لیے وہ صحابی نہیں ہیں, انہیں ہم سارے اسلام کرتے. تو حضرت نجاشی رحمت اللہ علیہ کو توفیق ملی, ہرقل کو توفیق نہیں ملی. اس کے پاؤں میں ایک عظیم مملکت جو ہے وہ ایک بڑی بھاری بیڑی بن کر پڑ گئی. مملکت ہاتھ سے جاتی دیکھی تو وہ ہدایت جو منکشف ہو چکی تھی وہ اس سے محروم ہے. تو یہاں بھی معاملہ یہ ہوا ہے کہ ان عیسائیوں کے لیے نصارا کے لیے بھی یہ کتاب آخری موقع تھی اپنی تصحیح عقائد کا. اگر اس کتاب کو قبول کریں, جس کی شان یہ ہے کہ لم یجعلنہ عوجا قیما, جو بالکل سیدھی ہے جس میں کہیں کوئی کمی نہیں, اور بڑے پیارے الفاظ استعمال کیے تھے حضرت نجاشی نے جب حضرت عبداللہ, میں نام بھول رہا ہوں, حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالی عنہ نے ان کے دربار میں جب سورہ مریم کی آیات پڑھی تو وہ دربار بھی تو بہرحال حبشہ کا دربار تھا, کہیں بیٹھے ہوئے ہیں شاید زمین ہی پر بیٹھے ہو, تو آتا ہے کہ ایک تنکا اٹھایا زمین سے اور کہا کہ جو کچھ تم نے مسیح کی حقیقت بیان کی ہے, سورہ مریم میں دوسرا رکوع اس کا کبھی پڑھیے گا, مسیح اس تنکے کے برابر بھی اس سے زیادہ نہیں تھے. بالکل یہی حقیقت ہے مسیح کی جو قرآن مجید بیان کر رہا. اس شان کے ساتھ انہوں نے حقیقت کا اعتراف کیا اور اس کا اعلان کیا, اور جب انہوں نے دیکھا کہ ان کے اپنے درباری جو ہے ذرا ناک بھو چڑھا رہے ہیں تو انہوں نے کہا یہ حکومت تم نے مجھے نہیں دی ہے, یہ اللہ کا عطیہ ہے میرے پاس, میں تم میں سے کسی کی ناراضی کی کوئی پرواہ نہیں. تو یہ جرت رندانہ ہے, اللہ جس کو چاہے دے دے, ہرقل کو یہ جرت نہیں مل سکی, وہ محروم بارگاہ ہے. تو یہاں میں یاد کر رہا تھا کہ عیسائیوں کے لیے موقع یہ تھا, اگر قرآن مجید نے سینٹ پال نے جو گمراہی پیدا کر دی تھی قرآن نے آ کر اس کو چھارک دیا بھی تھا, اور حقیقت جو ہے وہ اس کو علم نشوا کر دیا کہ یہ تھی حقیقت مسیح کی, یہ ہے حضرت مسیح علیہ السلام, ذالک عیسی ابن مریم قول الحق الذی, یہ ہے وہ قول حق, فیہ یمترون, جس میں انہوں نے خام خواہ کے شکوں کو شبہات پیدا کر دیے, یہ ہے حقیقت مسیح ابن مریم. تو ان کے لیے موقع تھا کہ یہ بات آتے اور دنیا اس ہلاکت کے کنارے پر نہ پہنچی ہوتی جس کنارے پر کہ آج نو ساری پہنچی ہوئی. میری ان دو باتوں میں جو رب کو تعلق ہے اس سے سمجھ لیجئے, اور اسی سے در حقیقت فتنہ دجالی کی جو حقیقت ہے وہ واضح ہو. یہ جو اس دور میں سائنس اور علوم اور ٹیکنالوجی اور فنون اور فلسفے, یہ سب کے سب گویا کے مذہب سے ایک بیزاری, شدید بیزاری ان سب کے اندر رچی بسی ہوئی. آج فکر اور فلسفہ بالکل اس رخ پر پرواز کر رہا ہے کہ اس میں کسی خدا اور آخرت اور کسی وحی اور نبوت اور رسالت کا سرے سے کہیں ذکر کا موقع ہے. ساری سائنس ڈیولپ ہو رہی ہے. وہ سائنس کا جن کا موضوع ہے آیات ربانی ان لفی خلق السماوات والارض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما انزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض. یہ موضوعات کس کے ہیں؟ یہ سائنس کے موضوعات ہیں. یہ بارش کیا ہے؟ یہ ہواؤں کے چلنے کا نظام کیا ہے؟ یہ سورج کی تپش کیا ہے؟ یہ نظام کشش کیا ہے؟ یہ کس طریقے سے پانی کے اوپر تیر رہے ہیں یہ کشتیاں اور یہ جہاز اتنے بڑے تو ساز و سامان لے کر؟ یہ تمام ہی تو سائنس کے موضوعات ہیں. قرآن یہ کہتا ہے لا آیات لقومی یعقلون, یہ تو نشانیاں ہیں اللہ کی, ان میں اللہ کی حکمت کی نشانیاں, اللہ کی قدرت کی نشانیاں, اس کے کمال علم کی نشانیاں. مرگ درخت نے سب تک نظر ہوشیار ہر فرق کے دفتر اصل بارے پتے گر دے گا. یہ شیخ صاحبی اس وقت کہہ رہے تھے جبکہ ابھی مائکروسکوپ ایجاد نہیں ہوئی تھی, جبکہ ہم نے پتوں کا سیکشن لے کر دیکھا نہیں تھا کہ اس میں کیا کچھ ہو رہا ہے, کہ ایک فیکٹری ہے جو ہر پتے کے اندر لگی ہوئی, فوٹو سنتھیسس کا عمل ہو رہا ہے, سولر انرجی کنورٹ ہو رہی ہے اور اس کو اس شکل کے اندر تبدیل کیا جا رہا ہے. ہر پتا جو ہے کارخانہ ہے, عظیم فیکٹری ہے جو لگی ہوئی. برگ درخت نے سب کر نظر ہوشیار ہر مرتے دفتر پر بارے پتے کرتے گار. لیکن بدقسمتی بدبختی دیتی ہے نوع انسانی کی کہ جب اس کا علم اس انتہا کو پہنچا کہ اس نے وہ چیزیں ایجاد کر لی کہ اس پتے کے اندر جو عمل ہو رہا ہے اس کی باریکیوں میں جا کر اسے سمجھ لیا, تب بھی وہ اللہ کی نشانی بن کر اس کے سامنے نہیں آیا. وہ محجوب سے محجوب تب ہوتا چلا گیا خدا سے. آج خدا ہمارے ذہن سے, ہمارے باہم سے, ہمارے خیال سے دور سے دور تک اور بعید سے بعید تک ہوتا چلا گیا. وجہ کیا ہے؟ یہ ہے اصل سوال. اگر ذرا آپ تو 250 برس پیچھے جھانک کر دیکھیں, جہاں سے کہ تاریخ انسانی کے اس دور جدید کا آغاز ہوتا, رینائسنس کا دور, تحریک ہدایۃ العلوم, سب سے پہلے تحریک مذہب کے اندر اصلاح کی تحریک ابری, وہ کس کے خلاف بغاوت تھی؟ چرچ کے خلاف بغاوت. ایک انتہائی مستبد نظام تھا, ایک انتہائی ظالمانہ نظام تھا, ایک انتہائی ڈکٹیٹرانہ نظام تھا جو چرچ کی صورت میں مسلط تھا. دو خدائیاں انسانوں کے کندھوں پر, دو جوئے تھے ان کے دو کاندھوں پر, ایک طرف بادشاہ ڈیوائن رائٹس آف کنگز کا دعویٰ لیے ہوئے اور دوسری طرف چرچ ہے جو ان پر مسلط ہے, اور ان دونوں نے انسانوں کا خون چوسا. انہوں نے نذرانے لیے, انہوں نے فرار لیے. مانگنے والا گدا ہے, سب کا مانگے یا فراج. اور وہ جو چرچ کا نظام تھا جس میں کہ پوپ کے پاس اور پوپ کے حواریین اور نائبین کے پاس اختیار مطلق آ گیا تھا, جس چیز کو چاہے حلال کر دے, جس چیز کو چاہے حرام. یہ خشتے ہوئے تو نے ہم نے مار کر سریا بھی رمت دیوار کر, یہ ولدیت کا نامعقول عقیدہ, جس کا نتیجہ یہ نکلا کہ مذہب کے بارے میں یہ بات تسلیم کر لی گئی کہ مذہب کو معقولیت سے کوئی سروکار نہیں, عقل کا اور مذہب کا کوئی رشتہ ہے ہی نہیں. مذہب تو ڈوگما ہے, عقیدہ ہے, عقیدے کا عقل سے کیا کرنا. عقل انسانی سے جب مذہب کو اس طریقے سے طلاق دلوائی گئی اور ان کے درمیان جب کامل سیپریشن کر دی گئی اور ایک بالکل غیر معقول نظام مسلط کر دیا گیا اور پوپ کو اختیارات کلی ہو گئے, وہ بائی ٹیکنی رول کر رہا ہے جس طریقے سے کہ کوئی مستبد ڈکٹیٹر جو ہے وہ آرڈیننس نافذ کر دے, اسی طریقے سے پوپ کو اختیار ہے جس چیز کو چاہے حلال کر دے, جس چیز کو چاہے حرام کر دے. اور دنیا نے وہ عجوبہ بھی دیکھا کہ ہمارے زمانے میں پوپ صاحب نے یہودیوں کو بری کر دیا حضرت مسیح کے پوری طرح سے. یہودیوں کا کوئی جرم نہیں, یہ ان کی سیاسی مسلحتیں ہیں. پوری کی پوری تاریخ کو یعنی سب سے زیادہ دشمنی جس قوم سے ہونی چاہیے تھی اور جس سے انہیں رہی ہے 2000 برس تک, اس کو ایک ہی آرڈر ہے کہ جس سے انہوں نے اس کو ختم کر دیا, کر عدم ہو گیا کہ یہ یہود بری ہیں, حضرت مسیح علیہ السلام کو سولی پر چڑھانے کا جرم ان کا نہیں. یہ اختیارات مطلقہ اور عقل اور مذہب کے درمیان یہ کامل بوٹ, کامل دوئی, یہ ہے وہ چیز جس نے مذہب سے نفرت پیدا کی, جس نے مذہب کے خلاف بغاوت پیدا کی, جس نے ہر عاقل شخص کے ذہن میں جس کے اندر بھی سوچ اور سمجھ کے کوئی بھی مادہ پیدا ہوا اس کے اندر مذہب سے نہ صرف عیسائیت سے اس لیے کہ ان کے نزدیک مذہب اور عیسائیت مساوی تھی مذہب ان کے نزدیک عیسائیت تھی لہذا نفس مذہب کے خلاف بغاوت یہاں تک کہ خدا کے نام سے دشمنی اور خدا کے نام سے عداوت انہوں نے شعوری طور پر اپنے آنکھوں اور کانوں کے اوپر پردے ڈال دیے کہ پوری کائنات کا مشاہدہ کریں گے لیکن خدا کو کہیں نہیں دیکھیں گے خدا کو دیکھنے سے آنکھیں بند وہ جو کہا گیا کہ ختم اللہ علی قلوبہم ما لا تملک ولا تارک شبا انہوں نے کس کس چیز کو پار کر نہیں دے دیا لہو خورشید کا کر کے اگر ذرے کا دل چیرے وہ بھی دل فیل ہو گیا ایک ایک ذرے میں قوت کا جو خزانہ جو مخفی اور مجمر ہے اس کو انہوں نے دیکھ لیا چاند پر وہ جا پہنچے تمام سماوی اور عرضی آیات جو ہے اللہ کی وہ ان پر منکشف ہوتی چلی گئیں بھائی ہوا وہ خدا سے دور تر ہو گئے آج وہ دور ہے تاریخ انسانی کا کہ لادینیت جو ہے وہ اصل موضوع یہ مسلم اصول ہے کبھی دنیا میں ایسا نہیں ہوا مذہب میں اجنبی آئی ہو مذہب میں اونچ نیچ آئی ہو آئی ہے اس میں کوئی شک نہیں گمراہیاں مختلف بھید بدل کر آئی ہیں لیکن یہ کہ ایسا کبھی تاریخ انسانی میں نہیں ہوا کہ لا مذہبیت کو ایک متفق علیہ اصول کی حیثیت سے آتی ہے لا دینیت جو ہے اجتماعیات انسانیہ کا اصل اصول قرار پا اور اسے فخر کے ساتھ اس کا اعلان کیا جائے ہم ایک سیکولر نظام ہے ہماری حکومت ایک سیکولر حکومت ہے یہ چیز فخر کی بنیاد بن جائے یہ در حقیقت سارا نتیجہ کس کا ہے یہ وہ عقیدہ جو عیسائیوں نے ایجاد کیا وہ غیر معقول عقیدہ وہ کدی جو اس کی بنیاد میں مثبت تھی خشت اول چون حد میں مار کر راستہ میر ابد دیوار کر عقل کو اور مذہب کو اس طرح ایک دوسرے سے دور کر دیا گیا کہ جس کے اندر بھی کوئی عقل اور عقل عام ہی کہہ لیجیے کوئی شعور بیدار ہوا وہ مذہب سے بغاوت اس کے اندر پیدا ہوئی مذہب سے نفرت پیدا ہوئی اور یہ نفرت اتنی شدت اختیار کی گئی کرتی چلی گئی کہ سارا فکر سارا فلسفہ ساری علمی ترقی ساری سائنٹیفک اکتشافات اور سارے علوم و فنون جو مدون ہوئے وہ لادینیت کی بنیاد پر مدون ہوئے اور آج دنیا اس انجام سے دو چار ہے کہ تھن بلینکٹ ہے تھاٹ کا فکر کا جس طرح کبھی کبھی آپ کو تجربہ ہوتا ہو یہاں پہ شاید نہیں ہوتا کراچی میں لاہور میں ہو جاتا ہے کہ کبھی ڈسٹ بلینکٹ ٹائم ہو جاتا ہے خدا ایک سسپینشن ہارٹ کا ایک سسپینشن سانس لینا دوبر ہو جاتا ہے لیکن یہ کہ وہ کئی میل اونچا ایک بلینکٹ ہے کہ جو پورا مسلط ہے خدا میں اسی طریقے سے آج پورے پورے عرضی پر ایک وہ ڈسٹ بلینکٹ ہے تھاٹ کا تھاٹ بلینکٹ ہے جس کے اندر کفر ہے الحاد ہے مادہ پرستی ہے صرف ان اسباب و علل کا انہیں پر سارا غور و فکر ہے اسی کا سارا سوچ وچار ہے ایک محدود دائرے میں انسان نے اپنے علم میں بڑی ترقی کی اس نے اشیاء کے خواص تلاش کیے ان خواص کو اپنے مفاد کے لیے استعمال کرنا سیکھا لیکن آپ نے دیکھا کہ اس کا سب سے بڑا سرمایہ جو اس نے فرار کیا وہ انتہائی ہولناک اور تباہ کن ہتھیاروں کی شکل اپنی تباہی کا سامان نوع انسانی اپنے اس علمی ترقی کا سب سے بڑا جو تھمرا اسے مل رہا ہے وہ یہ ہے کہ انتہائی تباہ کن اور وہ اسلحہ جو ہے وہ ہیپ کی ہیپ کیا جا رہا ہے دونوں طرف کہ اگر کسی وقت اتفاقی طور پر بھی جنگ چھڑ جائے ایک مرتبہ مضمون آیا تھا کہ یہ جو راڈر سسٹم ورک کر رہا ہے اور انٹیلیجنس کا نظام ورک کر رہا ہے خطرہ یہ ہے کہ ایٹمک وار فیئر جب بھی کبھی ہوگی تو لمحوں کی چوک سے فیصلہ ہو جائے گا جس نے پہل کر لی اپنے میزائل چھوڑنے میں وہ جیت گیا اس لیے کہ معاملہ تو لمحوں کا ہے ہزاروں میل سے بیٹھ کر آپ نے پار کرنا ہے کوئی آپ نے وہاں جا کر تو نہیں ان کو گرانا لمحوں کی بات اسی لیے اتنے الرٹ نظام ان کے ہیں کہ ایک وقت کسی نے کہا تھا کہ اگر کسی وقت ان کا جو یہ نظام ہے اس میں کسی پرندے کی وجہ سے اگر کسی وقت کوئی خطرے کی گھنٹی بچ جائے کوئی سائرن بچ جائے تو اس وقت نہ معلوم کتنی ہلاکت آفرینی ہو جائے گی کہ وہ میزائل اگر ایک دوسرے پر چھوڑ دیے گئے تو پھر وہ تیر کمان سے نکلا ہوا واپس تو آتا نہیں کیا ہوگا کتنے بڑے بڑے دھماکے ہوں گے کہ وہ بر اعظم جو ہے وہ نسیم منسیا ہو کر رہے گا چائنا نے کہا تھا تو یہ کہا تھا کہ ہماری عددی قوت اتنی ہے کہ جب ایٹمک وار ہوگی تو جب روس اور امریکہ دونوں ایک دوسرے کو تحت تحت کر سکیں گے ہم اپنی صرف عددی فوقیت کی وجہ سے باقی رہ جائیں گے اسی لیے ہم نے اپنی تمام چیزیں جو اپنے پورے ملک میں پھیلا دی ہیں، ہمارے ہاں کوئی مراکز نہیں ہے جس طریقے سے رشیا یا امریکہ کے مراکز ہیں کہ مراکز تباہ ہو جائے تو تم ختم ہو جاؤ گے، ہماری آبادی بھی اس سے وسیع اور اس خطے پر پھیلی ہوئی ہے۔ یہ میں نے چند باتیں آپ کو سنائی، لِيُنذِرَ بَأْسًا شَدِيدًا مِّن لَّدُنْهُ، یہ ہے وہ ہولناک جنگ، یہ ہے وہ ہولناک خطرہ جو نوع انسانی کے سروں پر منڈلا رہا ہے، جس کا کہ اگر ذرا سا بھی کبھی آداب و شمار آپ پڑھیں کہ کیسے کیسے مہلک ہتھیار اور کیسے کیسے خوفناک اور ہتھیار ہے کہ جو ان لوگوں نے فراہم کر رکھے ہیں، اور یہ سب کچھ نتیجہ کس کا؟ یہ تہذیب در حقیقت کوک سے برآمد ہوئی ہے، اس عیسائیت کے عقیدے سے۔ یہ پوری تہذیب جو ہے رد عمل ہے شریف کہ وہ مذہب جتنا غیر معقول تھا اپنے عام میں اتنی ہی شدید بغاوت کی۔ لوتھر نے بغاوت کی، وہ مذہب کے خلاف ایک بغاوت تھی، اور یہ سارے اثرات جو تھے اسپین کی یونیورسٹیوں سے پھیل رہے تھے۔ اسلام نے وہ معقولیت ان کو دی کہ جس معقولیت کے تحت انہوں نے غور و فکر کرنا شروع کیا، لیکن بدقسمتی، جس طریقے کی بدقسمتی، جاٹ بنگال شاہ کی ہوئی کہ قرآن کو دیکھ کر بھی اور مان کر بھی قرآن کو اتنے مانا نہیں، مانا اور پھر نہیں مانا کہ میں جب اس قرآن کو پڑھتا ہوں تو محسوس کرتا ہوں کہ اس سے بہتر کوئی کتاب نہیں، لیکن بدبخت پھر بھی محروم رہ گیا۔ اسی طرح ان اقوام نے وہ معقولیت، وہ ریشنلزم جو ہے کہ ہر چیز پر غور کرو، کائنات کا مشاہدہ کرو، ان نبی بلکہ سما بات مذہب اختلاف النہار اور فلک النبی تنی کل پار الى آخر آیا، یہ تمہارے مشاہدے کی چیزیں ہیں، کھول آنکھ بنی دیکھ، فلک دیکھ، پتا دیکھ، اس پہ بات کرو، مشاہدہ اور مطالعہ کرو، صحیح پائے فطرت کا اور صحیح پائے کائنات کا۔ یہ بنیادی بات تو لے لی، لیکن یہ ہے کہ وہ مذہب کا جو پھندا ان کے گلے میں پڑ گیا تھا عیسائیت کا، اس کو وہ اپنے گلے سے اتار نہ سکے۔ نتیجہ یہ نکلا کہ پھر آئندہ نسلوں کے اندر مذہب سے بیزاری، مجرد مذہب سے بیزاری، نفرت خدا سے، نفرت مذہب کے نام سے، نفرت مذہب کے شعائر سے، نفرت مذہب کے حدود سے اور قیود سے ایک بغاوت پیدا ہوئی۔ اس دور میں جو لٹریچر پیدا ہوا ہے، کبھی فرانس کا لٹریچر، کبھی اس کو مطالعہ کیجئے تو معلوم ہو کس طرح اباحیت اور فحاشی کی تبلیغ کی گئی۔ حیوانوں کے اندر کوئی تفریق نہیں ہے، کوئی حیوان ماں بیٹی بہن میں کوئی تفریق نہیں کرتا، کوئی امتیاز نہیں کرتا، پیاس لگتا ہے تو پانی جہاں سے مل جاتا ہے پی لیا جاتا ہے، پیاس بھی بھاری جاتی ہے۔ یہ کیا ہم نے اپنے اپنے اوپر قتل لگا لیے ہیں، اور کیا آپ نے پاؤں میں بیڑیاں ڈال لی ہیں کہ ہم تمیز کریں کہ یہ بہن ہے اور یہ بیٹی ہے اور یہ بیوی ہے اور یہ ماں ہے؟ کوئی تمیز، باقاعدہ فلسفے کی حیثیت سے اس کو پیش کیا گیا، اور یہ سارا جو علم اور فن اور فلسفہ اور علوم اور سائنس ڈیولپ ہوئی اس فضا میں کہ جس میں مذہب کے خلاف ایک شدید نفرت تھی، یہ ہے مولانا مناظر احسن گیلانی کے نزدیک یہ آثار ہیں، یہ نتائج ہیں، یہ عواقب ہیں ان کے اس غلط مذہبی نظام کے، ان کے غلط عقائد کے، یہ آثار اور یہ نتائج ہیں جو آج پوری نوع انسانی کے گلے کا ہار بن گئے ہیں۔ فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَّفْسَكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ إِن لَّمْ يُؤْمِنُوا بِهَٰذَا الْحَدِيثِ أَسَفًا۔ آخری موقع تھا، اگر اس کلام پاک کی ہدایت کو اختیار کرتے اور اس شان سے کرتے، اس جرات رندانہ سے کرتے جس شان کے ساتھ اختیار کیا تھا حضرت نجاشی رحمۃ اللہ علیہ نے، تو اس دنیا کی، اس پلینٹ کی، اس نوع انسانی کی تاریخ کچھ اور ہی ہوتی۔ لیکن چونکہ وہ قائم رہے اپنے اس عقیدے پر اور اس مذہب کو، غیر معقول مذہب کو انہوں نے اپنے گلے کا ہار بنائے رکھا، لہذا اس کے نتائج اور عواقب ہیں جو آج پوری نوع انسانی بھگت رہی ہے کہ مذہب سے شدید بیزاری، اللہ اور وحی اور آخرت اور ملائکہ اور جنت اور دوزخ ان تصورات سے بہت اور دوری لیے رچی بسی ہوئی ہے فکر میں، فلسفے میں، سائنس میں، ہر طرح کے علوم و فنون میں، اور ایک تھک بلینکٹ ہے جو اس پورے ہمارے، یہ جو ہمارا ایک چھوٹا سا، بڑا چھوٹا سا کرا رہ گیا آیا تھی، کبھی ہوتا تھا بہت بڑا، یہ ایک چھوٹا سا پلیٹ ہمارا اور اس کے گرد بڑا تھک بلینکٹ ہے الحاد کا اور مادہ پرستی کا کہ سب کچھ کو دیکھو مگر خدا کو نہ دیکھو۔ ایک وہ دور بھی تھا، امام راضی رحمت اللہ علیہ ایک عارف کا قول نقل کرتے ہیں، بلکہ انہوں نے تین درجے معین کیے ہیں معرفت کے، ما رائے تو شعر قد تو وقد رائے تو اللہ بعدہ۔ ایک درجہ یہ ہے، میں نے کبھی کوئی چیز نہیں دیکھی مگر یہ کہ اس کے فوراً بعد اللہ کو بھی دیکھ لیا، میں نے پور کو دیکھا تو اللہ کو دیکھا اور میں نے کہا سبحان اللہ۔ میں نے پانی پیا تو اللہ کو دیکھا اور میں نے کہا الحمدللہ. میں نے کہیں جانے کا ارادہ کیا تو اللہ کو دیکھا اور میں نے کہا انشاءاللہ. ایک وقت وہ تھا کہ ہر شے کے ساتھ انسان اللہ کو دیکھا. جو چیز ملی اللہ سے ملی, جو چیز ہے اس کا حدود اللہ سے ہے. معمول ہو رہا ہے عالم میں نور تیرا, اجمار تاب ماہی سب ہے ظہور تیرا. اور اس کی انتہا یہ ہے کہ ہم ہو نہ ہو ولے ہے ہونا ضرور تیرا. ہم ہیں یا نہیں ہے اس میں شک ہو سکتا ہے, لیکن تیرے وجود میں کوئی شک نہیں. ایک وہ دور تھا. ایک درجہ اس سے آگے امام راضی کہتے ہیں, مار ہے تو شہر تک تو وقد رأيت اللہ معه, میں نے کبھی کوئی چیز نہیں دیکھی مگر یہ کہ اس کے ساتھ ہی اللہ کو بھی دیکھا. اور ایک درجہ وہ بھی ہے کہ مار آئے تو شہر پت تو اللہ وقد رأيت اللہ قبله, میں نے کسی شے کو نہیں دیکھا مگر اس سے پہلے اللہ کو دیکھا. اس لیے کہ ہر شے کا وجود اللہ ہے. جس چیز کو بھی دیکھا محسوس کیا کہ یہ سب مظاہر ہے, حقیقت اسی اللہ ہے. جو کچھ نظر آ رہا ہے یہ مظاہر کائنات. وہ شعر بڑا پیارا شعر کہ ندائے لالا گل پردہ ماہو انجم, جہاں جہاں وہ چھپے ہیں عجیب عالم. یہ اللہ ہے چھپا ہوا اس کائنات میں, ان مظاہر میں مزمن ہے وہ حقیقت الحقائق. وہ ہے در حقیقت وجود اس کا ہے. یہ سب ظواہر جو ہے ان کی کوئی حقیقت نہیں. ایک وہ دور تھا اور ایک آج کا دور ہے کہ سب کچھ دیکھ لیا اللہ کو نہیں دیکھا. چاند پہ ہوا ہے ہمیں وہاں کوئی اللہ نہیں ملا, کوئی فرشتے نہیں ملے, کوئی جنت دوزخ نہیں ملی. ہم نے تو ہر چیز کو چیر کر دیکھ لیا. یہ نظام آپ سے آپ روا دوا ہے, نموت و نحیا. ہم خود ہی زندہ رہتے ہیں, خود مرتے ہیں. اور ہمارا یہ پورا نظام جو ہے آپ سے آپ چل رہا ہے. کچھ قواعد ہیں لگے بدے, کچھ فزیکل چینجز ہیں, کچھ کیمیکل چینجز ہیں, کچھ اشیاء کا ایلیمنٹس کا انٹریکشن ہے, ان سے یہ نظام آپ سے آپ چل رہا ہے. کچھ ایکشنز ہیں, کچھ ریئیکشنز ہیں, ان سب سے یہ نظام آپ سے آپ روا دوا ہے. یہ ہے آج کا فکر. اچھے بھلے اللہ کے ماننے والے بھی خدا کو مانتے ہیں تو اسی طرف پر مانتے ہیں کہ پیدا کرنے والا تو وہ ضرور ہے, لیکن یہ کہ پیدا کر کے اب وہ بیٹھا. یہ کائنات اب آپ سے آپ چل رہی, اپنے قوانین اور اپنے قوانین کے تحت. جیسے کہ ایک گیند کو آپ دور دور سے پھینکتے تو پھینکا آپ نے, انیشل مومنٹم تو آپ ہی نے اس کو دیا, لیکن اب وہ خود رواں روا ہے. اب آپ کا اس سے کوئی تعلق نہیں. زیادہ سے زیادہ یہ تصور ہے جس تصور کے ساتھ کہ آج خدا کو ماننے والا بھی خدا کو مانتا. یہ نہیں ہے کہ جو کچھ بھی ہے اس میں اللہ ہی کا اذن جاری و ساری ہے. وہ بات جو کہی تھی شیخ عبد القادر جیلانی نے اپنے بچے سے اپنے انتقال کے وقت, کہ میرے بچے اس حقیقت کو ذہن نشین کر لے کہ لا فائلہ فی الحقیقت ولا مؤثر الا اللہ. اس حقیقت کے اعتبار سے کوئی فائل حقیقی نہیں, کوئی مؤثر حقیقی نہیں سوائے اللہ. جو کچھ ہو رہا ہے اس کے کیے ہو رہا ہے. پیاس پانی سے نہیں بجھتی, اللہ کے اذن سے بجھتی. اللہ کی مرضی نہ ہو پانی پیے جاؤ گے پیاس نہیں بجھے. بھوک کھانے سے نہیں مٹتی, اللہ کی اذن سے مٹتی ہے. کھانا کھاتے رہو گے لیکن بھوک نہیں مٹے گی اگر اللہ نہیں چاہتا. آگ نہیں جلاتی, اللہ کا اذن ہے کہ جس کے تحت جلاتی ہے وہ نہیں جلاتی. اور آگ نے نہیں جلایا حضرت ابراہیم کو علیہ السلام. پانی اپنی سطح برقرار رکھتا ہے اس میں رب سے, یہ کوئی اس کا اپنا حادثہ نہیں, اللہ کی عطا کی ہوئی خاصیت ہے اور برقرار رہے گی جب تک اللہ چاہے. جب اس کا حکم ہوگا پانی اپنی سطح برقرار نہیں رکھے گا, بلکہ کہا کل فرقن کا قوم العظیم کے عقائد موسا پڑا اور سمندر تھک گیا اور ہر حصہ جو ہے ایک بہت بڑے تودے کے بارے کھڑا ہو گیا. یہ بھی ہوا. یہ ہے اللہ کا ماننا اس معنی میں کہ جس معنی میں ماننا چاہیے. اور یہ در حقیقت اس عیسائی تہذیب جس کی بنیاد میں مذہب سے بیزاری اور مذہب سے دوری اور بوجھ اور خدا سے عداوت اور مذہب کے شاعری سے ایک عداوت جو ہے یہ اس میں کوٹ کوٹ کر رکھی بسی ہوئی ہے, اس کے آثار ہے جو آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ سب کچھ دیکھ کر بھی انسان خدا کو نہیں دیکھ پاتا. فلعلک کا باق ان نفس کا علی آثارہم, اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم شاید کہ آپ ان کے اس عقیدے کے جو عواقب پر نتائج ہیں, جو اس کے نتیجے نکلنے والے ہیں نوع انسانی کے حق میں, شاید ان کے پیش نظر رنج اور غم اور صدمے سے اپنے آپ کو ہلاک کر لیں اگر انہوں نے اس کتاب پر ایمان اختیار نہ کیا، اس کتاب کی تصدیق نہ کی، اِلَّمْ يُؤْمِنُوا بِهَذَا الْحَدِيثِ أَسَفًا اِنَّا جَعَلْنَا مَا عَلَى الْأَرْضِ زِينَةً لَهَا لِنَبْلُوَهُمْ أَيُّهُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا. آج میں نے جمعے میں ایک بات عرض کی تھی، جو حضرات وہاں موجود تھے انہیں یاد ہوگا کہ میں نے اس سورہ مبارکہ کا عمود معین کیا تھا کہ دنیا کے ظاہر اس کی زیبائشیں اور آرائشیں، اس کی زینتیں، اس کی چہل پہل، اس کی رونقوں سے دھوکہ نہ کھانا، اس کے فریب میں نہ آنا، اس عروس ہزار داماد سے دل نہ لگانا، اسے گزرگاہ سمجھنا، اور جتنا کے راستے سے تعلق ہوتا ہے اس سے زیادہ اس سے تعلق نہ رکھنا. یہ ہے سو باتوں کی ایک بات جسے آپ کریں. کل ہدایت کا منبع اور چشمہ یہ انسان کی راست روی کے لیے اصل اثاث ہے، اور اصل گمراہی اور اصل ہلاکت اور اصل بربادی جو ہے وہ یہ ہے کہ تم اسے اپنا گھر سمجھ بیٹھو، یہاں دل لگا لو، اس پر لیپ جاؤ، اس پر فریفتہ ہو جاؤ، اور اپنی دوڑ دھوپ، اپنی سعی و جہد، اپنی قوتیں اور صلاحیتیں اسی کے حصول میں صرف کر دو، مرتکز کر دو. یہ ہے اصل ہلاکت، یہ ہے اصل بربادی. یہ اس سورہ مبارکہ کا عمود ہے. عمود کیوں سمجھ، یہ ایکسس ہے جس کے گرد اس کے تمام حصص جو ہیں، جتنے حصے ہیں اس کے، وہ اس کے گرد مربوط نظر آئیں گے کہ مرکزی مضمون یہ. اب یہ جو اس رکوع میں، پہلے رکوع میں جو اس عمود کا سرا، یوں سمجھیے کہ ایک رسی تنی ہوئی ہے، دو کھوٹے گڑے ہوئے ہیں اور ایک رسی تنی ہوئی ہے ان کے ساتھ بنی ہوئی، اس کا ایک سرا جو ہے وہ یہاں ہے پہلے رکوع میں، اور اس کا دوسرا سرا جو ہے وہ آخری رکوع میں ہے. ان دونوں سروں کو اس وقت دیکھ لیجئے. اگر اس عمود کو آپ نے معین کر لیا تو پھر اس سورہ مبارکہ کا جز بجز جب ہم مطالعہ کریں گے تو ہر مضمون جو ہے وہ اس رسی میں معلوم ہوگا کہ ٹھیک پرویا ہوا نظر آئے. وہ جو یہاں جو کھوٹا پڑا ہوا اس کے عمود کا وہ یہ ہے کہ انا جعلنا ما علی الارض زینۃ لها لنبلوہم ایہم احسن عملا. ہم نے بنا دیا ہے جو کچھ کے اس زمین پر ہے اسے اس کے لیے زینت، زیبائش. یہ جو ابھی آپ ذرا نکلے کیسی کیسی زیبائشیں نظر آئیں گی، کیسی کیسی زینتیں نظر آئیں گی، کیسی کیسی دل کو لبھانے والی اور رجھانے والی چیزیں نظر آئیں گی. یہ عالیشان عمارتیں، یہ اسکائی اسکریپر ہیں، یہ ڈیڑھ ڈیڑھ سو منزلہ عمارتیں، یہ شاندار فلک موت عمارتیں، اور اس کا فرنیچر اور اس کا ساز و سامان، اور یہ انتہائی بھڑکیلی اور چمکیلی اور طویل سارے زنگناتے کے ساتھ آپ کے پاس سے نکل جانے والی، ان میں سے ایک ایک چیز جو ہے وہ آساب میں اتحاد پیدا کرتی، اچھے اچھوں کو اتفاع ہلا دیتی. اننا جاننا مار اندر سے سیدھا چل رہا. ہم نے یہ سنگھار اس زمین کا کیا، ہم نے اس کو یہ زیبائش اور آرائش عطا کی، ہم نے اس کے اندر یہ رونقیں رکھی ہیں، یہ چہل پہل رکھی ہے. کس لیے رکھی ہے؟ لے نب لوگ تاکہ ہم انہیں آزمائیں. یہ ہے اصل کھانے کی توڑ والی بات، اس کو سمجھ لیجیے. یہ امتحان ہے تمہارا اس دنیا کی زندگی کا اصل مقصد. خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا. سورہ ہود میں ارشاد فرمایا 29ویں پارے کی پہلی سورت، یہ موت اور حیات کا سلسلہ اس لیے تکلیف فرمایا اللہ نے کہ تمہیں آزمائے کہ کون ہے تم میں سے اچھے عمل کرنے والا. یہ ابتلاء ہے، یہ آزمائش ہے. زندگی یہ کل زندگی نہیں، اصل زندگی تو موت کے بعد ہے. یہ جو زندگی کی تمہید ہے جسے تم زندگی سمجھ بیٹھے ہو، کل زندگی. یہ جو کتاب زندگی کا دیباچہ یا مقدمہ ہے جسے تم اپنی لاعلمی میں کل کتاب سمجھ بیٹھے ہو، یہ تو اس کا دیباچہ ہے، اس کی تمہید ہے، اس کا مقدم ہے. بلکہ تمہید اور دیباچے اور مقدمے کی بھی کوئی نسبت و تناسب کا معاملہ ہوتا ہے کتاب کے ساتھ، اس زندگی کی تو کوئی نسبت اس کے ساتھ ہے نہیں. وہ ابد الآباد کی زندگی، ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی، بل آخر تو خیر آپ. اس زندگی کے ساتھ یہ جو زندگی ہے، اس کا دیباچہ جو ہے، اس کی غرض و غایت صرف یہ ہے کہ ایک سلیکشن کرنی ہے اللہ نے، انتخاب ہونا ہے یہاں. اللہ چن لینا چاہتا ہے کچھ لوگوں کو، وہ لوگ کہ جو یہاں رہتے ہوئے حقائق کائنات سے غیب میں ہوتے ہوئے ان حقائق کو سمجھے، ان پر یقین کرے، ان پر ایمان لائے اور طالب بنے ان اشیاء کے کہ جو بظاہر نظر تو نہیں آ رہے، اس دنیا کے چھل فریب سے متاثر ہونے کی بجائے اپنی نگاہوں کو مرتکز رکھے اس آخرت پر جو اس وقت موجود نہیں، جو نگاہوں کے سامنے نہیں، جسے کسی نے دیکھا نہیں. چین کے حکیم کنفیوشس کا ایک جملہ ہے، بہت پیارا جملہ، دیر از نتھنگ مور ریئل. کیونکہ میں نے اس کا انگریزی ترجمہ ہی پڑھا ہے اس لیے میں وہ الفاظ ہی آپ کے سامنے کوٹ کر رہا ہوں. دیر از نتھنگ ریئل مور ریئل دین وٹ کین ناٹ بی سین، اینڈ دیر از نتھنگ مور سرٹن دین دیٹ وچ کین ناٹ بی ہرڈ. جو چیز دیکھی نہیں جا سکتی اس سے زیادہ حقیقی ہے اور کوئی نہیں، اور جو چیز ان کانوں سے سنی نہیں جا سکتی اس سے زیادہ یقینی بات اور کوئی. یہ جو تمہارے حواس کے زد میں جو کائنات یا اس عالم کا ایک تھوڑا سا حصہ آ گیا ہے، اس کے ماں بڑا ایک عظیم عالم ہے، وہ حقیقی عالم ہے جس کے بارے میں حضور نے فرمایا کہ ماں لا عین رات ولا اذن سمعت وما خطر علی قلب بشر، جس کا نہ کسی کو کوئی خیال کبھی آ سکا، نہ کسی آنکھ نے دیکھا، نہ کسی کان نے سنا. جو اس عالم پر یقین کریں، جو اپنی عقل کی آنکھ سے دیکھیں، اپنے دل کی آنکھ سے دیکھیں، اپنے دل کے کانوں سے سنیں، دمتیس پہ آگے سنیجی نہ سنیجی در خا کے تو یک جلوے آگے ندیجی دیدن جگر آمو سنیدن جگر آمو. یہ جو ابھی ہم آیت نمبر 6 میں پڑھ کر آئے تھا، لعلک کا باپ النفس علی آثارہم ان لم یؤمنوا بهذا الحدیث اسفا، جس پر تفصیلی گفتگو ہو چکی ہے. یہیں سے سمجھ لیجئے کہ دجالی کتنا حقیقت میں کیا ہے. یورپ میں تحریک احیاء علوم لنائسنس، اس کا ایک پہلو تو یہ ہے کہ اس میں الحاد، خدا سے بوجھ، مذہب سے عداوت اور بغض، یہ اس کی جڑوں میں ہے، یوں کہیے صحیح الفاظ جو ہے کہ اس کی گھٹی میں بڑا ہوا. لیکن دوسرا پہلو یہ ہے کہ جب مادہ اور اس کے خواص انسان کی تحقیق اور مطالعے اور مشاہدے کا موضوع بنے تو اس میں کوئی شک نہیں کہ بڑی عظیم اکتشافات انسان نے بظاہر خفتہ اور خابیدہ بظاہر قدرت کے پردوں میں دیکھا کہ عظیم عظیم توانائیاں مخفی. یہ خواب کیا ہے؟ اس میں کتنی قوت ہے؟ اسے کس طرح قابو میں لایا ہے؟ یہ کہبا کیا ہے؟ اس کو کیسے پیدا کیا جائے اور کس طرح اس کا استعمال آیا؟ یہ ساری قوتیں ہی تو ہیں، یہ ساری ٹیکنالوجی، یہ سارے سائنس کا جو ایڈوانس ہوا ہے معاملہ، یہ مظاہر قدرت کے اندر جو قوت خابیدہ تھی ان کو انسان نے جانا اور ان سے انسان نے کام لینا. اصلا یہ چیز کوئی برائی نہیں تھی، اس لیے کہ یہ مظاہر قدرت ہے. قرآن خود کہتا ہے سخر لکم الشمس والقمر، سورج اور چاند کو بھی تمہاری نفع رسانی میں لگا دیا ہے، تمہاری چاکری میں نوکری میں لگا دیا. قرآن نے ان سب کو اپنی آیات قرار دیا، اللہ کی آیات، ان کا مشاہدہ کرو، کھولا سمی دیکھ، فلک دیکھ، خدا دیکھ، مسجد سے ابھرتے ہوئے سورج کو ذرا دیکھ، ان کو دیکھو. افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت والى السماء كيف رفعت والى الجبال كيف نصبت والى الارض كيف خلقت. تو فطرت کا مشاہدہ، مطالعہ اور فطرت کی قوتوں کو جان کر انہیں استعمال میں لانا، ان میں سے کوئی چیز اصلا بری نہیں. برائی اس وقت پیدا ہوئی ہے کہ یہ تمام ارتقا جو تعلیمی ہوا ہے اور علمی ہوا ہے اور سائنٹیفک ترقی جو ہوئی ہے، اس کی گھٹی میں وہ خدا سے بودھ اور مذہب سے بیداری. نتیجہ یہ ہوا کہ یہ بجائے اس کے کہ یہ تمام چیزیں انسان کو خدا سے قریب کر لاتی، خدا سے دور تک لے جاتی. اب قوتیں تو بڑی اس کے پاس ہیں لیکن ہدایت سے صحیح دست ہے. یہی چیز جو ہے یہ سب سے بڑا فتنہ، یہی ہے در حقیقت دجالی وہ فتنہ جس کی خبر دی تھی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. مولانا بنادر احمد گیلانی صاحب نے، اللہ تعالیٰ ان پر اپنی رحمت نازل کریں، اپنے اس مضمون میں جمع کی ہے وہ علامات کے جو احادیث میں آئی ہیں کہ دجالی فتنے کی علامات کیا، ان سب کا احساس اگر کیا جائے تو ایک نتیجہ نکلتا ہے کہ دجال کو عناصر فطرت اور عناصر قدرت والے غیر معمولی اختیار حاصل ہوگا، اس کے لیے فاصلہ بے بانی ہوگا، وہ ایک آواز لگائے گا اور پورے چار چاند عالم میں وہ آواز سنی جائے گی، اس کی سواری ایسی ہوگی کہ اس کے گدھے کی ایک ٹاپ اور دوسری ٹاپ کے بعد ایک دن رات کی مسافت کا فاصلہ ہوگا، اس کے گدھے کے کانوں کے مابین 80 ہاتھ کا فاصلہ ہوگا اور ایک ایک کان 30-30 ہاتھ لمبا ہوگا، وہ کون کو اچھا کر دے گا، اندھوں کو بینا کر دے گا، مردوں کو زندہ کر دے گا، یہاں تک کہ وہ آری سے کسی کو چیرے گا، دو ٹکڑوں میں تقسیم کرنے کے بعد پھر سی دے گا اور دور کو برابر وہ زندہ رہے گا، یہ ساری چیزیں جو علامات کے طور پر آئی ہیں، ان سب کا نتیجہ کیا نکلا کہ ایک غیر معمولی قدرت اور اختیار عناصر قدرت پر انسان کو حاصل، وہ ویرانے سے کہے گا کہ فصلیں اگاؤ اور فصلیں اگیں گی لہلائیں گی، وہ حکم دے گا خدا کو کہ بارش برساؤ اور بارش برسے، وہ زمین کو حکم دے گا کہ اپنے خزانے نکال دے اور زمین اپنے خزانے اس کے پیچھے لگا دے گی، لیکن اس کے ساتھ ہی اس کی پیشانی پر لکھا ہوگا کاف پے رے، کفر لکھا ہو، اس تہذیب کی نمایاں ترین چیز کفر ہو، خدا کا انکار ہوگا، اور وہ اپنی ان تمام علمی اکتشافات اور اپنی ان تمام تصرفات جو اسے قواعد فطرت پر حاصل ہو جائیں گے ان سب کو استعمال کرے گا کفر کے فروغ کے، رزق کی کنجیاں اس کے ہاتھ میں ہوگی، وہ دے گا اسی کو جو کفر کرے، یہ سارے آثار در حقیقت یہ جو آج کا دور ہے یہ ٹیکنالوجی کی انتہا کا دور ہے، اس کی ہے خبریں جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یقیناً آپ کو دلچسپی ہوگی، میں حضور کے الفاظ چند ان چیزوں سے متعلق جو ہے وہ آپ کو سنا دوں، صحیح مسلم کی روایت ہے تیز رفتاری کا کیا عالم ہوگا اس دجال کا، تشبیہ دی حضور نے کل غیر سے اس طرح بڑا پرری ہو جیسے کہ کوئی زور دار ہوا چل رہی ہو اور وہ بادلوں کو اڑائے لیے جا رہی ہو، اس طرح سے اس کو اس کے رفتار کا عالم ہوگا، ولا تدع قیتن الا ابتک ہا فی اربعین لیلا، اور روئے زمین کی کوئی آبادی نہیں رہ جائے گی جس میں کہ وہ 40 دن کے اندر گھوم پھر نہ لے، آواز کی رسائی کنز المال کی یہ روایت ہے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے خطبہ دیا اور اس میں بیان کیا، ظاہر بات ہے کہ یہ بات حضرت علی خود اپنے پاس سے بیان نہیں کر سکتے، یہ آئندہ کی ایک پیشن گوئی ہے، حضور ہی سے سنی ہوئی بات ہوگی جو حضرت علی نے بیان کی رضی اللہ تعالیٰ نے، کہ دجال کی کیفیت یہ ہوگی کہ یونادی بے صوت نحو یسمع بہ ما بین الخافتین، وہ جب پکارے گا آواز لگائے گا تو مشرق و مغرب کے درمیان رہنے والے سب لوگ اسے سنیں، آج آپ گھر بیٹھے ہوئے سن رہے ہیں، نیو یارک سے نشر ہونے والی تقریر ہے اور واشنگٹن سے نشر ہونے والی تقریر ہے، بلکہ صرف آپ سن نہیں رہے دیکھ رہے، فاصلہ معلوم ہو، ابن عساکر وغیرہ کی رائے ہے کی ایک روایت ہے کہ ماں بہنا آخرے ہمارے ہی ادھر آخر آخرے مصیرت و یومن و لیلت، اس کا گدھا، گدھے سے مراد گدھا نہ سمجھیے، اس دور میں ان راکٹس کو اور ان بڑے بڑے جہازوں کو ظاہر بات ہے کہ گدھے ہی سے تعبیر کیا جا سکتا تھا، سواری کے لیے لفظ یہی تھا، ایک دن اور رات کی مسافت پر اس کی ایک ٹاپ پڑے گی، بعض روایات میں آیا اس کا ایک قدم مدینے میں ہوگا اب اس کا بیرون مقدس میں ہوگا، اور جیسا کہ میں نے ابھی آپ کو بتایا اس کے دو کانوں کے درمیان 80 ہاتھ کا فاصلہ ہوگا اور ایک ایک کان 30-30 ہاتھ کا ہوگا، یہ عجیب بات ہے کہ ان ہوائی جہازوں کے یہ جو پر سمجھتے ہیں آپ انہیں کے آخر میں وہ رڈار لگے ہوا ہوتا ہے جو ان کے لیے بمنزل ہے کان کے، اور یہ دو کان ہیں جن کے فاصلہ اتنا ہی ہے کہ وہ 80 ہاتھ کا فاصلہ، مستدرک حاکم نے حضرت عبداللہ ابن عمر کی ایک روایت ہے رضی اللہ تعالیٰ دجال کی آواز کو مشرق و مغرب کے باشندے سنے، علاج معالجے کی ترقی کا یہ عالم ہوگا کہ یوکر الکما قبر تھا اور یو ہیل موتا، یہ کنس کی روایت، احیاء موتا بھی ہونے والا، اب وہ آ رہا ہے دور کہ آپ پرزرو کر سکیں گے ڈیڈ باڈیز کو، ان کا تو سلسلہ شروع ہو گیا ہے برف سے رکھنے کا، اسی امید میں یہ کیا جا رہا ہے کہ ایک وقت آئے گا کہ حیات پر بھی انسان قابو یافتہ ہوں احیاء کیا جا سکے گا، ایک آدمی کو چیریں گے اور پھر اس کو جوڑ دیں گے، اس قسم کے تجربے اب کم سے کم آزاد پر تو ہو گئے، انگلی کاٹی اور اس کے تمام اجزاء کو جوڑ دیا، جانوروں پر ہو رہے ہیں کہ گردن کاٹی جائے اس کے ایک ایک جو اس کے آزاد کے ریشے ہیں ان سب کو سی دیا جائے اور اتنی دور تک اتنے عرصے کے لیے آرٹیفیشل ریسپیریشن آرٹیفیشل سرکولیشن سب کچھ ہو گیا ہے، اس کی زندگی کا وہ سلسلہ جو ہے برقرار ہے۔ تو یہ چیزیں سب اب ہمارے سامنے ہیں، جس وقت حضور نے اس کی خبر دی تو یہ بہت عجیب معلوم ہوئی ہوگی، لیکن یہ ہے کہ آج جو ہمارے جو سامنے کی بات ہے، زمین اور ہوا پر اس کو جو تسلط حاصل ہوگا، سخرت نہ ہوں انہار اب بآثار ہوا یا مو سما وتم کو ول ارد فتم بے کو و یمون و بل خر بتے و یقول رہا اخرے جی کنو سکے فتک بے ابو کرو رہا، یہ کنز المال کی روایت ہے کہ اسے اس دریاؤں پر سمندروں پر اور زمین پر پورا اختیار حاصل ہو جائے، وہ آسمان کو حکم دے گا کہ پانی برسا اور پانی برسائے، اور وہ زمین کو حکم دے گا کہ نباتات اگا اور وہ اگائے، اور وہ زمین کو حکم دے گا وہ کسی بالکل ویران آبادی پر سے گزرے گا اور کہے گا کہ اے زمین اپنے خزانوں کو نکال، اور وہ زمین اپنے خزانے نکال حاضر ہے۔ ایک عجیب بات آئی ہے ان روایات میں کہ دجال کا ایک کرشمہ یہ بھی ہوگا یا ایک دجل یہ بھی ہوگا، فریب کا ایک راستہ یہ بھی وہ اختیار کرے گا کہ وہ مردوں کی ارواح کو لے کر آئے گا اور ان کو ممثل بھی کر دے گا۔ حضور نے اس کی خبر دی ہے، جو آج جو اسپرچولیزم ہمارے یورپ وغیرہ میں چل رہا ہے، جو مرے ہوئے ہیں ان کی ارواح کو بلایا جاتا ہے، ان سے کچھ پوچھا جاتا ہے، گفتگو ہوتی ہے، وہ اپنے آپ کو آئیڈینٹیفائی بھی کرتے ہیں، علامات بھی بیان کرتے ہیں کہ میں تمہارا باپ ہوں اور میں تمہاری ماں ہوں اور یہ اس کا ثبوت ہے اور یہ بات میں تمہیں بتا رہی ہوں، سب تھوڑا عجیب بات حضور نے فرمائی، یہ اصل میں ان کی ارواح نہیں ہے، یہ شیاطین جن ہے کہ جو یہ دھوکہ دینے کے لیے آئے گی دجال کی ایک ساتھی بن کر، اور وہ تمثل اختیار کریں گے کسی کے باپ اور کسی کی ماں کا، اور وہ آ کر کہیں گے کہ بیٹے ہم ہیں تیرے ماں اور تیرے باپ اور تو اس دجال کا ساتھ دے۔ یہ بھی جو کچھ شعبے بازی ہو رہی ہے اس کی خبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دی، اور ساتھ ہی وضاحت کر دی تھی کہ اس دھوکے میں نہ پڑنا، یہ وہ ارواح نہیں ہوں گے ان کے خوف شدہ والدین کی، بلکہ یہ شیاطین جن۔ ایک بات جو میں عرض کر چکا، انہ مکتوب بین عینیہ کاف را، عجیب ہے یہ بخاری کی روایت ہے، اس کی دونوں آنکھوں کے مابین پیشانی پر لکھا ہوا ہوگا کاف رے، اور اس کو حروف مقطعات کی شکل میں لایا گیا، اور کس شان سے لکھا ہوا ہوگا کہ یقرؤہ کل مومن کاتب او غیر کاتب، جسے ہر مومن پڑھنے کا چاہے وہ لکھا پڑھا ہو یا نہ ہو، یعنی یہ اس تہذیب کی نمایاں چھاپ ہوگی جو اندھوں کو بھی نظر آئے، اور گمان یہ کرتا ہوگا کہ میں مومن ہوں، مومن آئے گا لیکن پھر اس کے ساتھ ہو جائے گا ان وسوسوں کی وجہ سے، ان شبہات کی وجہ سے جو اس کے دل میں جائے۔ یہ آپ کی تعلیم، یہ نظریات جو آپ پڑھا رہے ہیں بڑے فخر کے ساتھ اپنی اولاد کو، اور آپ سمجھتے ہیں کہ یحسنون السنا خوب پڑھا دے رہے بچے نے، بڑے اعلیٰ نمبر حاصل کیے، فرائیڈ کا فلسفہ پڑھوایا، ڈارون کا نظریہ پڑھوایا، اور نہ معلوم کیا کیا آلہ بلا پڑھوائی، وہ سب کچھ پڑھانے کا نتیجہ لیا۔ ایک آخری روایت میں سنا دوں، آخر من یقود الیہم نصار، سب سے آخر میں جو دجال کی طرف نکلیں گے ان کی فوج میں جو شامل ہوں گی وہ عورتیں ہوں گی، عورتوں کا فتنہ جب بیدار ہو جائے گا تو یوں سمجھو کہ دجالی فتنہ اپنے پورے عروج کو پہنچ گیا۔ آخر من یقود الیہ النصار حتى ان الرجل يرجع الى امه وابنته وامته وعمته فيوثقها رباطا، یہاں تک کہ کسی مرد مومن کو اس کے سوا چارہ نہ رہے گا کہ وہ جائے اور اپنی بیٹی اور اپنی ماں اور اپنی پھوپھی اور اپنی بہن کو باندھے گھر میں، کہ کہیں یہ بھی دجال کے ساتھ گھروں سے نکل کر باہر نہ جائے۔ یہ ہے وہ نقشہ جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آج سے 1400 سال پہلے کھینچا تھا تبدیلی کے لیے، جو اپنی پوری شدت کے ساتھ آئے تھے۔ دجال کوئی فرد بھی ہوگا یقیناً، احادیث میں جس طریقے سے ذکر آیا ہے، ویسے تو دجالون فلاسون دجالون، معلوم ہوا کہ بے شمار دجال ہوں گے، کوئی ایک نہیں، اب ان میں الدجال اکبر بھی ہوگا، مسیح الدجال کے لیے کام کرے گا۔ اللہم انا نعوذ بک من فتنۃ المسیح الدجال، ہم تیری پناہ میں آتے ہیں اس مسیح الدجال کے فتنے، تو وہ بھی کوئی شخص بھی معین ہوگا، لیکن یہ ہے کہ وہ دجالی فتنہ ہے کیا، لفظ قدر سے سمجھے، طریقے سے کہتے ہیں فریق کو، کسی شے پر اس کی حقیقت کو چھپانے کے لیے کوئی پردہ ڈال دینا، یہ دل ہے، اس کائنات پر وہ دجل اور فریب کا پردہ ڈال دیا گیا، خالق اور مالک سے لوگوں کو محجوب کر دیا گیا، اللہ اور رسول اور وحی اور نبوت کی طرف کوئی التفات اور کوئی توجہ کوئی نہیں، ساری توجہات مرتکز ہے اس مادے میں، ان اسباب میں اور بھائی میں، اس دنیا میں، حیات دنیاوی کے ذخائر اور اس کی رونقوں میں، یہی مطلوب، یہی مقصود، یہی اول، یہی آپ، یہی دجالی فتنہ، اور اس سے بچانے والی یہ سورہ مبارکہ، اس لیے کہ اس نے اول کا آخر یہی حقیقت سامنے رکھی ہے اور واضح کی ہے کہ اس دنیا کے ظاہر سے دھوکہ نہ کھائے، اہل نظر ذوق نظر خوب ہے، لیکن جو شہر کی حقیقت کو نہ سمجھے وہ نظر کیا، تمہاری نگاہیں ان مذاہب اور جواہر میں الجھ کر نہ رہ جائے، حقیقت کو دیکھو، دیدن دیگر آمو سنیدن دیگر آمو، اپنے دل کے کانوں سے سننا سیکھو اور دل کی آنکھوں سے دیکھنا سیکھو، اپنے اندر کے انسان کو بیدار کرو، جو بغیر ان آنکھوں کے دیکھتا ہے اور بغیر ان کانوں کے سنتا ہے، وہ ہے تمہاری وہ روح جو ان کانوں کی اور ان آنکھوں کی محتاج نہیں، اس کے پاس اپنا ذریعہ علم ہے، ان کانوں اور ان آنکھوں سے آگاہ، دیدن دیگر آنو سنیدن دیگر آنو، لہم قلوب لا یعقلون بها وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا أُولَٰئِكَ كَالْأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ، یہ ہے کتنا جنت کہ دل رکھتے ہیں لیکن تفقہ سے اور فہم سے خالی، آنکھیں رکھتے ہیں لیکن ظاہر بھی وہ حقیقت بھی نگاہیں نہیں، کان رکھتے ہیں لیکن صرف ظاہر کی سماعت والے، وہ حقیقی سماعت انہیں حاصل نہیں، یہ حیوانوں کے درجے کو چاہے گئے بلکہ ان سے بھی گئے گزرے ہیں، اس لیے کہ حیوانوں کو اس کے سوا بھی دیا رہ گیا تھا، اور یہ وہ ہے کہ جن میں روحیں ربانی پھوٹی گئی، ونفخت فیہ من روحی، فرمایا انا جعلنا ما على الارض زینۃ لها لنبلوهم ایہم احسن عملا، یہ زخارف دنیاوی، یہ اس کی چہل پہل، یہ رونقیں، یہ زینتیں، یہ زیبائشیں اور آرائشیں، ان سے دھوکہ نہ کھاؤ، یہ ایک امتحان ہے۔ میں نے کئی مرتبہ کیا کہ شعر میں تو اگرچہ کچھ ابتدار اور صوفیانہ پن ہے، لیکن اس مفہوم کو ادا کرنے میں اس سے زیادہ مجھے کوئی قریبی الفاظ ملتے نہیں، یہ امتحان کیا ہے؟ اللہ نے اپنے رخ روشن پر تو ایک نقاب ڈال لیا اور کچھ زیبائش اور آرائش ادھر ادھر بکھیر دی، رخ روشن کے آگے شمع رکھ کر وہ یہ کہتے ہیں ادھر جاتا ہے دیکھے جا ادھر پر آ رہا ہے، یہ ہے سارا انسان، اس پردے ہی کے اندر اگر نگاہیں محدود رہیں، ظواہر ہی میں الجھے رہے، اس دنیا ہی میں گم ہو گئے، کافر کی یہ پہچان کہ آپ میں گم ہے اور مومن کی یہ پہچان کہ گم اس میں ہے آپ، اگر اس سے ماورا ہو کر حقیقت الحقائق کا کوئی مشاہدہ کیا اور جن کی آنکھوں سے دیکھا اسے جسے دیکھنا چاہیے، تب تو ہے نجات، تب تو ہے کامیابی، اور اگر الٹ کر رہ گئے ان تباہیوں میں اور اسی کو مطلوب و مقصود بنا لیا تو ہلاکت ہے اور برباد۔ ایک حدیث سن لیجئے، احسن عملہ پر سوال کیا گیا حضور سے، حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما یہ بیان کر رہے ہیں کہ انہ سأل النبی صلی اللہ علیہ وسلم، انہوں نے خود سوال کیا حضور سے، من احسن عملہ، حضور وہ کون ہے جسے قرآن احسن عملہ سے تعبیر کر رہا، حضور نے جواب دیا، بات سنیے، اعقلهم عقلا واوعهم معالي الله واسرعكم في طاعته سبحانه. جن کی عقلیں بیدار حقیقت دین اور جو اللہ کے حرام کی ہوئی چیزوں سے سب سے زیادہ بچنے والے اور جو اللہ کی اطاعت میں سب سے زیادہ سرگرمی اختیار کرنے والے ہو وہ ہے احسنکم عملا، تم میں بہترین جو ہے عمل کے اعتبار سے وہ ہو. تو یہ امتحان ہے، یہ آزمائش ہے. علامہ اقبال نے اسے اس شعر میں خوب ادا کیا ہے کہ قلزم ہستی سے تو ابھرا ہے مانندے ہو باپ، اس نیا خانے میں تیرا امتحان ہے زندگی. یہ زندگی، یہ حیات دنیاوی ایک امتحانی وقت ہے اور آزمائش کو لیے کہ ادھر جاتا ہے دیکھے یہ آئیکر پروانا آتا ہے، سارا پوائنٹ ڈاؤن کر لیجئے پورے مسئلے کو، وہ امتحان لیے. مہینہ لگا لو نما رہے چور ہوتا، یہ چہل پہل، یہ رونقیں اس زمین کی اور حیات دنیاوی کی دائم نہیں ہے، قائم نہیں ہے، باقی نہیں ہے، آنی و فانی. ایک وقت آئے گا ان نالا کیا علوم ما علیہ سعید چوربا. سعید کہتے ہیں اتقیل میدان، کہیں کچھ نہ ہو، کوئی ہریاول نہیں، کوئی خوبصورتی، کوئی رعنائی نہیں، چٹیل میدان. سعید ذرا کا بھی آئے گا اسی میں جس پر پاؤں پھسلے، کوئی چیز ہے اسے پھسلوا میدان. اور جوروزا کہتے ہیں رجل جروز، کہتے ہیں اس شخص کو جو کسی اگر دسترخوان پر بیٹھے تو سب چک کر جائے، سارا صاف کر لے. اور ارض بزرگ کہتے ہیں اس کو کہ جس میں فضل کٹ چکی ہو اور کچھ نہ رہ گیا. وَإِنَّا لَجَاعِلُونَ مَا عَلَيْهَا سَعِيدًا جُرُزًا. جب وہ امتحانی وقفہ ختم ہوا، یہ سارا خراب جو ہم نے بنایا ہے یہ امتحان کے لیے، تمہیں جانے اور فرق ہو. جب اس کی وہ غرض و غایت پوری ہو گئی، امتحان کا وقت ختم ہو گیا، اس سب کو ہم بنیا لے کر دکھ کبھی لفظ تکن تک کا، اس زمین کو کوٹ کوٹ کر چپٹا کر دیا جائے. لا عوج فیہا ولا انتا، نہ اس میں کوئی اونچ نیچ رہ جائے گی، نہ کوئی کھیل جس چٹیل میدان، اور وہی میدان حشر ہوگا، اسی زمین میں سے پھر اٹھایا جائے گا. منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخرى. اب سنو فیصلے، اب نتیجہ امتحان کے نام کا ہونے والا ہے. ذالک یوم التغابن، وہ ہے ہار و جیت کے فیصلے کا. اس روز پتہ لگے گا کہ کون جیتا اور کون ہارا. یہ دو آیات جو ہیں یہ میں نے عرض کیا کہ ان کو اس سورہ مبارکہ کے عمود میں ایک سرے کی حیثیت سے پہچان دی، اور آخری رکوع میں بھی اس آیت کو اسی وقت دیکھ لیجئے کہ جہاں یہ دوسرا سرا اس رسی کا ہے جو چھوٹے سے بدا ہوا. قل هل ننبئکم بالأخسرین اعمالا، اے نبی کہیے صلی اللہ علیہ وسلم، آیت نمبر 103، کیا ہم تمہیں متنبہ کر دیں، خبردار کر دیں؟ ننبئکم، تنبیہ نبا سے بنا ہے، نبا کہتے ہیں کسی اہم خبر کو. اما یتساءلون عن النبا العظیم الذی هم فیہ مختلفون، نبا بڑی خبر، تنبیہ باب تفصیل، کوئی بڑی اہم خبر سنانا، یہ متوجہ کرنے کے لیے ایک بڑا عمدہ مؤثر اسلوب ہے. قل هل ننبئکم بالأخسرین اعمالا، اے نبی کہیے کہ کیا ہم تمہیں بتا نہ دیں کہ کون ہے سب سے زیادہ کھاتے اور ستارے میں اپنے اعمال کے اعتبار سے. اکثرین جمع ہے اکثر کی، اکثر اور انک تفصیل، سب سے زیادہ ستارے میں سب سے زیادہ کھاتے. اعمال عمل کی جمع، عمل اور فعل میں یہ فرق ہے کہ فعل کسی بھی کام کو کہہ دیتے ہیں اور عمل کہتے ہیں ایسے کام کو جس میں محنت لگتی ہو، مشقت، محنتیں بھی کی، مشقتیں بھی کی، صبح سے شام تک کمر توڑ دینے والی مشقت، آٹھ آٹھ گھنٹے کو کی اگر اینٹیں دھوئی جا رہی ہیں، یا کہیں تھاوا چلایا جا رہا ہے، یا کہیں کا قلم چلایا جا رہا ہے، طرح طرح کی پیچیدگیاں، طرح طرح کی الجھنیں، افسروں کی ڈانٹ اور ٹپٹ، اور ان کی گھرکیاں، ان کی دھمکیاں، اور مثلوں کی بھی اب تو نگاہیں جو ہے وہ باغیانہ نگاہ ہے، ان سب کی تکی کے دو پاروں کے بعد ہے پسے ہوئے، لیکن پھر ستارے میں پھر بھاگے پھر توڑے. یہ کون لوگ ہیں؟ اب ذرا سا جواب دیکھیے، اور آج کا اسلوب یہ پہلے سوال کرتا پھر جواب دیتا تاکہ ذہن پوری طرح متوجہ ہو جائے، ریسپٹو ہو، قبول کرے. قل هل نربئكم بالاخرين اعمالا الذين ضل سعيهم في الحياه الدنيا. ضل گمراہ ہو گیا، بھٹک گیا، راستے سے ہٹک گیا. یہ ضل وہ لوگ کے جن کی سعی بھٹک گئی، جن کی جد و جہد، جن کی دوڑ دھوپ، جن کی بھاگ دوڑ، وہ بھٹک کر رہ گئے. تیر اگر اپنے نشانے پر لگا تو ٹھیک، اور اگر ہدف سے ہٹ گیا تو وہ تکا ہے، وہ تیر نہیں. تمہارے اندر توانائیاں، تمہارے اندر قوتیں، تمہارے اندر صلاحیتیں، تمہارے اندر اتنے تعداد ہم نے رکھی تھی کس لیے؟ تاکہ تم آخرت بناؤ، آخرت بناؤ، خدا کو راضی کرو. وہ جو کہا اقبال نے اگر اس کو اس معنی میں لے کہ یزدا میں کمن دا ہمارا ہمت مردانا، خدا کو مطلوب و مقصود بناؤ. کیا یہ دنیا کی ہے کہ اسی چیزوں کے پیچھے پڑے ہوئے؟ یہ آنی جانی اور پانی چیز ہے، اپنی بہترین سامان آئیں اسی میں کھپا دی. آپ سوچیے صبح سے شام تک کی محنت سے آپ کچھ پیسے حاصل کرتے ہیں، اور ان پیسوں کو فرنیچر پر، اینٹ اور گارے پر، زیبائش و آرائش پر، کن چیزوں پر؟ یہ آپ کا خون ہے، یہ آپ کی توانائی ہے، یہ آپ کی قوتیں ہیں، یہ آپ کا وقت ہے، یہ سارا سرمایہ ہے جو اللہ نے آپ کو دیا، جس کو آپ نے کنورٹ کیا کس چیز میں، جس سے کوئی تعلق قائم نہیں، جو باہر آ نہیں رہ جانا. فرمایا الذین ضل سعیهم فی الحیاۃ الدنیا، جن کی سعی و جہد بھٹک گئی، اصل منزل سے ہٹ گئی، جس کا مطلوب ہونا چاہیے تھی آخرت وہ کھپ کر رہ گئی صرف اس دنیا میں، گم ہو کر رہ گئی اس حیات دنیا میں. وہ ہم یا سبون انہم یرسلون رسولا، اور وہ یہی سمجھ رہے ہیں، گمان کر رہے ہیں، یہ جہل مرکب کا معاملہ ہے کہ وہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم نے خوب کیا، خوب کمایا، ہماری محنتیں خوب سفل ہو گئی، ہماری صلاحیتیں لگی، برآمد ہوئی، کاروبار جم گیا، چمک گیا، بلڈنگیں جو ہے وہ عالی شان تیار ہو گئی، اپنی اولاد کے لیے بہت کچھ چھوڑ کر جا رہے ہیں، انہیں اعلیٰ مناسب پر پہنچا دیا ہے، بڑی کامیاب زندگی، حالانکہ ہلاک ہو چکے، برباد ہو چکے، اب ترین آمالا کا مستحق ہے. یہی ہے وہ بات جو حضور نے فرمائی کہ کل الناس یغدوف بائع النفس، ہر انسان صبح جب اس پر طلوع ہوتی ہے تو شام تک جب کہ وہ دوبارہ بستر پر لیٹتا ہے وہ اپنے آپ کو بیچتا ہے. کسی نے نظم کہی تھی، ایک کلرک کا حال بیچارے کلرک کا، ایک مرتیا کہا تھا میں دل بیچتا ہوں، میں جان بیچتا ہوں، اپنی صحت بیچ رہا ہوں، توانائی بیچ رہا ہوں، اپنا پورا وجود بیچ رہا ہوں. کل النفس یغدو فبائع النفس، اور نتیجے دو ہیں، وہ بدبخت بھی ہے جو دن بھر کی محنتیں شاخہ کر کے جب گھروں کو واپس لوٹتے ہیں تو گناہوں کی ایک پوٹلی لے کر آتے ہیں، اللہ کے عذاب کی ایک کچڑی باندھ کر لاتے ہیں اپنے لیے اور اپنے بال بچوں کے لیے. وہ بھی ہے خوش قسمت، محنت اور مشقت تو کرتے ہیں لیکن جب شام کو لوٹتے ہیں تو جہنم سے رہائی کا پروانہ ہاتھ میں لے کر آتے ہیں. یہاں ذکر ہو رہا ہے ان کا کہ جن کی سعی و جہد بھٹک کر رہ گئی، جنہوں نے بیچ دیا اپنے آپ کو اس دنیا کے ہاتھوں. قل هل نربئكم بالاخرین اعمالا الذین ضل سعیهم فی الحیاۃ الدنیا وهم یحسبون انهم یحسنون صنعا. تو یہ دو کھوٹے سمجھ لیجیے سورہ مبارکہ کے مرکزی مضمون اور عمود کے، کہ ایک سرا وہاں اور ایک سرا یہاں، دو آیتیں وہاں دو آیتیں یہاں. انا جعلنا مال الارض زینة لها لنبلوهم ايهم احسن عملا وانا لجاعلون ما عليها صعيدا جرا. قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. یہ ہے مرکزی مضمون. اب آپ کو ہر حصے میں نظر آئے گا کہ اسی کو مختلف تمثیلوں میں، حکایتوں کے انداز میں، تسبیحوں اور استعاروں کے انداز میں، کچھ قصص کے انداز میں یہی بات ہے جو بار بار سامنے آئے گی. بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم فی الآیات والذکر الحکیم.